وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ أَمَّا بَعْدُ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ سنی دعوت اسلامی کے 17ویں سالانہ سنی اجتماع میں اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ یہاں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے یا سنے جا رہے ہیں یا سنائے جائیں گے اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود آپ نے سنی دعوت اسلامی کی دعوت کو قبول فرمائی اور اپنی ساری مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے نبی کی محبت کا جام پینے کے لیے یہاں پر حاضر آئیں. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤں, موجودہ دور کا اگر جائزہ لیا جائے تو طبقات انسانی کا کوئی بھی طبقہ ہو, مرد ہو یا عورت, بچہ ہو یا بوڑھا, امیر ہو یا غریب, ہر ایک کی پوزیشن یکساں نظر آتی ہے اور وہ پوزیشن ہے قلب کا اضطراب, بے چینی میں اضافہ, اطمینان کا فقدان, سکون دور تک دکھائی نہیں دیتا. اور موجودہ دور کی عورتیں ہوں یا مرد, ہر ایک سکون کی تلاش کے اندر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے انہیں سکون کی دولت میسر ہو جائے. موجودہ دور کے اندر عورتوں کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا سکون اس لیے تمہاری زندگی سے رخصت ہو چکا کہ تم بہت سارے قانون کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہو, اگر تم آزاد ہو جاؤ تو تمہیں سکون کی دولت میسر ہوگی, تمہیں اطمینان کی دولت میسر ہوگی, تمہارا اضطراب دور ہوگا. تم بھی مردوں کی طرح اسموکنگ کرو, تم بھی مردوں کی طرح بازاروں میں گھومو, تم بھی مردوں کی طرح آزادانہ زندگی گزارو, تمہارا کرب دور ہوگا, تمہارا اضطراب دور ہوگا, تمہاری بے چینی دور ہوگی. لیکن اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ, آج جس طریقے سے ہم جائزہ لیں, عورتوں کی آزادی نے عورتوں کی زندگی کا سکون چھین لیا. کل تک صرف عورت پر ایک ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے, انہیں کھانا بنا کر پیش کرنا ہے, لیکن آزادی کے نعرے نے اب صرف بچوں کی ذمہ داری ہی ان کے کاندھے پر نہیں رکھی بلکہ آزادی کے نعرے نے اب عورتوں کی زندگی کا باقی ماندہ سکون چھین لیا, اس طریقے سے کہ اب انہیں باس کو بھی خوش رکھنا ہے, انہیں اپنے سیٹ کو بھی خوش رکھنا ہے, انہیں ملازمت کے لیے اوقات قربان بھی کرنے ہیں, انہیں ہر طریقے سے رات و دن کی قربانی دے کر کے دولت بھی جمع کرنی ہے, اور اس طریقے سے وہ اپنے سکون کی تلاش کے اندر در بدر کی ٹھوکریں کھاتی دکھائی دیتی ہیں. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزاؤ، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ماضی میں جو عورتیں اپنی زندگی سے بچوں کی پرورش، بچوں کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرنے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور ان کی خوشی کے اندر زندگی گزارتی تھی، کیا ان کی زندگی اطمینان بخش تھی؟ یا آج جو آزادی کا نعرہ لے کر کے عورتیں زندگی گزار رہی ہیں، ان کی زندگی اطمینان بخش آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ تو آپ ماضی کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو اچھی طریقے سے محسوس ہوگا کہ ہماری وہ مقدس بہنیں، ہماری وہ مقدس خواتین اسلام جن کی زندگی میں دولت کی قلت تو نظر آتی ہے لیکن سکون کی کثرت نظر آتی تھی، وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ان کے پاس دولت نہیں تھا لیکن ان کا دامن پاک تھا، ان کے پاس سرمایہ کی کمی ضرور تھی لیکن زندگی میں نیکیوں کے اندر کثرت تھی، اس کی وجہ سے ان کی زندگی نہایت ہی اطمینان بخش گزرتی، پرسکون گزرتی۔ میری بہنوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ، اسلام جو قانون پیش کر رہا ہے وہ قانون اتنا عظیم ہے کہ اس قانون کو فالو کرنے والا مرد ہو یا عورت، جہاں بھی وہ زندگی کی ساعتیں گزارے گا اطمینان اسے میسر ہوگا، سکون کی دولت میسر ہوگی۔ قرآن مقدس نے میرے کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والو اسلام میں پوری پورے داخل ہو جاؤ۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانیوں، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ، دختران اسلام، مادران ملت، ذرا سوچو تو صحیح۔ آپ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جو چیز طبیعت پر گرا نہیں گزرتی ہم اس سلسلے میں شریعت کی پابندی کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور جو چیز طبیعت پر گرا گزرتی ہے ہم اس میں شریعت کو بالائے طاق رکھتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم مسلمان ہیں اور ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، توحید کا اقرار کر لیا، رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا، قرآن کو خدا کی آخری کتاب کی حیثیت سے مان لیا، تو ہماری زندگی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کے ہر قانون کے بارے میں جانیں اور اسلام کے اصول و ضوابط کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آدمی اگر لاقانونیت کی زندگی گزارے تو اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ قانون انسان کو سکون عطا کرتا ہے، قانون انسان کو اطمینان عطا کرتا ہے، قانون انسان کو امن عطا کرتا ہے، قانون انسان کو چین کی دولت عطا کرتا ہے۔ ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے قانون بناتے ہیں، حکومتیں بھی اپنے ملک کے لیے قانون بناتے ہیں، اس قانون کی وجہ سب سے بڑی یہی تو ہوتی ہے کہ ملک کے اندر امن رہے، گھر کے اندر امن رہے، فتنہ و فسادات سے گھر محفوظ رہے، ملک محفوظ رہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ، اسلام نے جو قانون عورتوں کے لیے بنائے ہیں وہ اتنے عظیم قانون ہیں کہ ان قانون پر عمل کرنے والی عورت دنیا بھی اطمینان سے گزار سکتی ہے اور اپنی آخرت کو بھی اطمینان سے گزار، آخرت کی دولت بھی اسے اطمینان کی میسر ہو سکتی ہے، آخرت کی تباہ کاریوں سے وہ بچ سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور مفکر اسلام نے علم کے حوالے سے آپ کو بتایا، تعلیم کے حوالے سے بتایا، ایجوکیشن کے حوالے سے بتایا۔ میں بھی آپ سے عرض کروں، اسلام ایجوکیشن کا مخالف نہ کل تھا نہ آج ہے، لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، وہ جلیل القدر صحابہ جن کی اقتدا کرنے پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ انسانوں کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے صحابہ کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اندازہ لگائیے ایسے جلیل القدر صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ اگر کسی سے علم حاصل کرتے دکھائی دیتے ہیں تو وہ ایسی صحابیات نظر آتی ہیں جن کو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے علم کا وہ خزانہ ملا تھا کہ جلیل القدر صحابہ بھی مسائل میں الجھتے تو صحابیات سے مسائل دریافت کرتے اور وہ اپنے پاس موجود علم کے ذریعے ان کے مسائل کو حل کرتے دکھائی دیتے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ، آج ضرورت ہے ایجوکیشن میں آگے نکلنے کی، آج ضرورت ہے تعلیم کے میدان میں آگے نکلنے کی۔ موجودہ دور چیلنج کا دور ہے، بچوں کی جہالت، بچوں کے اندر علم کی دوستی کی محرومی، یہ سب سے بڑی وجہ اس کی یہی تو ہے کہ ماں اگر علم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوگی تو اولاد کو علم کے زیور سے کیسے آراستہ کرے گی؟ بچہ اسکول جانے کے بعد، مدرسے میں جانے کے بعد کیا تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ اس نے کیا پڑھا ہے اس کے حوالے سے اگر بچوں کو معلوم نہیں, ماں باپ کو معلوم نہیں ہوگا تو نہ ان کی تربیت کر سکتے ہیں, نہ ان کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں, نہ ان کے مستقبل کے منصوبے بنا سکتے ہیں. لیکن اسلام نے ایک دائرہ بنایا ہے, ایک باؤنڈری بنائی ہے کہ عورت بھی اگر علم حاصل کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے علم حاصل کرے. حجاب کی پابندی ہو, دامن کا تقدس ہو, پاک دامنی ہو, کہیں سے بے غیرتی اور بے آبروئی کے نشانات اس کے دامن سے وابستہ نہ ہو, وہ شریعت کے حدود میں رہ کر خود علم بھی حاصل کرے اور انسانوں کو علم کے زیور سے آراستہ بھی کرے. آپ اندازہ لگائیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علم کے معاملے کے اندر ایک عظیم خاتون دکھائی دیتی ہیں, اور علم کا معاملہ اتنا عظیم ان کا دکھائی دیتا ہے کہ جلیل القدر صحابہ بھی جب کسی مسئلے میں الجھتے تو فتویٰ لینے کے لیے استفتاق لے کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور وہ ان کے مسائل کا حل کرتی دکھائی دیتی. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ علم حاصل کرو, لیکن موجودہ دور کے علم نظام کا بھی ہم جائزہ لیں. وہ بچیاں جو کالج اور یونیورسٹی کی دہلیز پر قدم رکھی ہوئی ہیں وہ اپنی زندگی کا جائزہ خود لے سکتی ہیں. ان کی زندگی کالج اور یونیورسٹی کے اندر علم کے نام پر کس طریقے سے گزرتی ہے. الا ماشاءاللہ, میں ساری بچیوں کے حوالے سے نہیں کہتا, میں ان بچیوں کے حوالے سے کہتا ہوں جو کالج کی آزادی کے ماحول میں اپنے وجود کو رنگ کر اپنے ماں باپ کے ماتھے کا کلنک بننے کی طرف دوسروں کے ورگلانے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. کہیں ماں باپ کی آبرو کا مسئلہ ہو جاتا ہے, کہیں ماں باپ کی عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں جانے والی عورتوں کے اسباب بیان فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ مختلف قسم کے گناہوں کی وجہ سے مختلف عورتیں جہنم کا ایندھن بنیں گی اور جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں گرفتار ہو جائیں گی, ایسے ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے حوالے سے فرمایا جو جنت کی حقدار ہوں گی. سرکار نے اس کی بھی نشاندہی فرمائی. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چار قسم کی عورتوں کے حوالے سے فرمایا کہ یہ چار قسم کی عورتیں اللہ عز و جل انہیں جنت عطا فرمائے گا. جنت کتنی عظیم جگہ ہے. میں اس سے پہلے کہ جنت کے حوالے سے کچھ تفسیر آپ کے سامنے کروں, ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر نہایت ہی آہستہ آواز میں آپ درود مبارکہ کا نذرانہ پیش کریں. مبلغین سے میری گزارش ہے کہ جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں وہ سرمے کا جو اسٹال لگا ہوا ہے اس کے پیچھے پہنچ جائیں. وہاں ارجنٹ مبلغین کی میٹنگ کال کی گئی ہے اور عامر بھائی سے بھی گزارش ہے کہ وہ پی آر او پر پہنچیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزاؤ, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار قسم کی عورتیں ایسی ہیں جنہیں میرا کریم اپنے کرم سے جنت کے داو جنت عطا فرمائے گا. وہ جنت جس میں رہنے کی تمنا, جسے حاصل کرنے کی تمنا, جسے پانے کی تمنا عام انسان ہی کو نہیں بلکہ وقت کے جلیل القدر صحابہ ہوں, وقت کے جلیل القدر اولیاء ہوں, وقت کے جلیل القدر تابعی ہوں, ہر ایک کی آرزو یہی دکھائی دیتی ہے. اور آپ بھی سوچیں کہ نماز آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ مولا اس کے عوض میں جنت عطا فرمائے, روزہ اس لیے رکھتی ہیں تاکہ روز جنت عطا فرمائے, حج اس لیے ادا کرتی ہیں تاکہ جنت عطا فرمائے, زکات اس لیے دیتی ہیں تاکہ جنت عطا فرمائے, تسبیح و تحلیل میں گرفتار اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اللہ جنت عطا فرمائے, گناہوں سے دامن اس لیے بچاتی ہیں تاکہ اللہ جنت عطا فرمائے. اور وہ جنت جس کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کیسی ہے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی تشبیہ میں جنت سے دے سکوں, بلکہ جنت ایسی ہے کہ اس کے نظارے کو اور اس کے حالات کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کوئی اس کے حقیقی معنوں میں اس کا بیان کر سکتا ہے. جنت ایسی جگہ ہے کہ ایک بار بندہ جب اس میں داخل ہو جائے گا تو اس سے نکلنے کی تمنا کبھی نہ کرے گا. اتنی حسین جنت ہے. جنت کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان
یہ چاہتا ہے کہ جو وہ چاہے وہ ہو جائے. اس کی بہت ساری آرزویں ہوتی ہیں لیکن ہر آرزو کا پورا ہونا یہ ضروری تو نہیں ہوتا. لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ میرا رب جنتیوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, کہ جو جنت میں داخل کیا جائے گا اب جنت میں پہنچنے کے بعد اس بندے یا بندی کی کیفیت یہ ہوگی کہ جو وہ چاہے گا مولا اسے عطا فرما دے گا. جنت کا تصور قرآن نے بہت اچھا عطا کیا. جنت کے حوالے سے بڑے اچھے پروردگار جل جلالہ نے ارشادات فرمائے تجری من تحتها الانہار, جنت کے محلوں کے نیچے پانی کی نہریں ہوں گی, کہیں دودھ کی نہر بہ رہی ہوگی, کہیں شہد کی نہر بہ رہی ہوگی, کہیں پانی کی نہر بہ رہی ہوگی. محلات ایسے ہوں گے کہ دنیا کے محلات اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آپ اندازہ لگائیں آدمی تمنا کرتا ہے کہ بہترین سے بہترین بنگلہ اس کے پاس ہو, لیکن مجھے بتاؤ دنیا کا بہترین بنگلہ بھی اگر مل جائے تو آپ کی عمر جب تک ہے اس بنگلے میں آپ زندگی گزار سکتی ہو, لیکن وہ جنت اور وہاں کے محلات جو دنیا کے محل کے مقابلے کے اندر کروڑوں گنا نہیں بلکہ اربوں گنا بہتر ہیں, اس جنت میں میرا مولا داخل فرمائے گا تو وہ دوام کے لیے داخل فرمائے گا عارضی طور پر نہیں. جسے جنت عطا فرما دے گا اس جنت میں رہنے والا بندہ جنت میں مستقل رہے گا, نہ وہاں عبادت کرنی ہے, نہ وہاں ریاست کرنی ہے, نہ وہاں طہارت ہے, نہ کوئی وہاں پر زہد و تقویٰ کا معاملہ ہے. وہاں پر کیفیت یہ ہے کہ وہاں بندہ جو پہنچ جائے گا وہاں پر کیفیت اس کی یہ ہوگی جو وہ چاہے گا مولا عطا فرمائے گا. جب ہمارا ایمان ہے کہ موت کی وادیوں سے گزرنا ہے, ہمارا ایمان ہے کہ دو ہی ٹھکانے ہیں, یا پروردگار مرنے کے بعد جہنم عطا کرے گا یا جنت عطا کرے گا, ہم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ دوزخ عطا فرمائے؟ نہیں نہیں, کسی کی تمنا یہ نہیں ہو سکتی, بلکہ دوزخ کے تصور سے انسان کانپ جایا کرتا ہے, دوزخ کے ڈر سے انسان پریشان ہو جایا کرتا ہے, بلکہ دوزخ تو بہت دور کی بات ہے. اگر قبر کے بھیانک عذاب کا تذکرہ ہو جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور قبر کے عذاب سے بچنے کی انسان دعائیں کرتا دکھائی دیتا ہے, اور قبر سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے جو سکرات کا ہوتا ہے. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سکرات کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی, اللہم حبنا علیہ سکرات الموت, اے اللہ موت کی تکلیف کو مجھ پر آسان فرما. آپ اندازہ لگائیں ابھی قبر میں پہنچنے سے پہلے موت کی سختیاں بھی بڑی سخت ترین ہوتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کوئی موذی مرض میں گرفتار ہو اور زندگی گزار رہا ہو اس کے حالات کتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ آدمی اس کی کیفیت کو دیکھ کر تڑپ جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا قبر کے عذاب ہوں, سکرات کی تکلیفیں ہوں, مصیبتیں میدان آخرت کی ہوں, اس کے تصور سے انسان گھبرا جاتا ہے. آج کی عورتوں کے مزاج یہ ہیں کہ عورتوں کے مزاج کے اندر نہ خوف آخرت دکھائی دیتا ہے, بلکہ آج پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ دنیا کی رنگریلیوں کے اندر اور دنیا کے عیش قدوں کے اندر اور تعیشات کے اندر عورتوں کو داخل کر دیا جائے, اس کا عادی بنا دیا جائے. آج اگر تھوڑا سا حسن مل جائے عورتوں کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن آئیے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں کہ پروردگار جل جلالہ کے ایک عظیم دوست نے یہ واقعہ بیان فرمایا, ایک ولی کامل نے. اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, غور سے سنیں اور دل کی گہرائیوں میں اس واقعے کو بٹھانے کی کوشش کریں اور نہایت ہی ہوش کے ساتھ اس واقعے کے نتیجے پر اور اس واقعے کے ذریعے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا, اچانک ایک عورت پر نظر پڑی, اس کی آنکھیں نہایت ہی خوبصورت تھی. پتا چلا کہ اس کی آنکھوں کی زیارت کے لیے مکے کی عورتیں آتی ہیں, اور مکہ میں رہنے والی عورتیں صرف اس کی خوبصورت آنکھیں دیکھنے کے لیے آتی ہیں. اللہ اکبر. اس عورت کو پتا چلا کہ اس کی آنکھوں کی زیارت کے لیے مکے کی عورتیں طویل سفر طے کر کے آتی ہیں, اور آنکھوں کو دیکھ کر کے کہتی ہیں اللہ نے کتنی اچھی آنکھ عطا فرمائی. اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے کہ وہ عورت اس طرح سے گریہ زاری میں مصروف رہی کہ اس کی آنکھوں کا حسن ختم ہو گیا. اس عورت سے پوچھا گیا, اے عورت, اے پروردگار کی بندی، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، تو اتنا کیوں روتی ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح، پہلے تیری آنکھیں کتنی خوبصورت تھی کہ اس کی زیارت کے لیے عورتیں آیا کرتی تھی، لیکن رو رو کر تو نے اپنی آنکھوں کے حال آنکھوں کا حال خراب کر دیا ہے، اور اب تیری آنکھیں پہلے جیسی حسین نظر نہیں آتی۔ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ گریہ زاری کی وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے برجستہ جواب دیا، سنو اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اللہ مجھے ان آنکھوں سے بہتر آنکھیں عطا فرمائے گا، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو ان آنکھوں کو لے کر میں کیا کروں کہ یہ آنکھیں تو جہنم کا ایندھن بن جائیں گی۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اے مولا تو نے یہ نعمت تو عطا فرمائی، جس طرح دنیا میں تو نے آنکھوں کو حسین بنایا میری آخرت کو بھی حسین بنا دے اور اچھی عطا کر اچھی بنا دے۔ میں رو رو کر اپنے معبود کو منانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ میرا پروردگار میری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ آپ اندازہ لگائیں، جسے حسن ملا تھا، جسے اچھی آنکھیں ملی تھی، وہ تو آخرت کے خوف سے رو رو کر زندگی گزار رہی ہے، لیکن آج کی عورتیں اگر انہیں حسن مل جائے، دولت مل جائے، اگر ان کو لباس اچھے مل جائے، گھر اچھا مل جائے، تو تکبر کرتی دکھائی دیتی ہیں، دوسروں میں اتراتی دکھائی دیتی ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ جس پالنہار حقیقی نے یہ نعمت عطا کی ہے، ان نعمتوں کے عوض کے اندر غلط استعمال کی بنیاد پر جنت عطا کی جائے گی یا جہنم عطا کیا جائے گا، جہنم کے ایندھن بنایا جائے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نعمتوں کے ملنے پر اس کا شکر ادا کیا جائے اور تکبر سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ، غلط فکروں نے، غلط سوچ نے آج ہماری قوم کی عورتوں کی مینٹلٹی کو اتنا گندا کر دیا کہ آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشانیوں کی شکار دکھائی دیتی ہیں۔ اچھی طریقے سے یاد رکھو، دل و دماغ کے اندر یہ بات محسوس کر لو کہ تعیشات ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کے بعد ہم نے آخرت کی کتنی تیاری کی ہے، اس کے بارے میں سوچنا اور غور کرنا یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم ابن آدم علیہ الرحمٰ کا واقعہ، ان کے پاس ایک کنیزہ تھی، لونڈی تھی، بادشاہ وقت کے حضرت ابراہیم ابن آدم۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن آدم ٹہلنے کے لیے گئے، کنیزہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو بادشاہ کے بستر پر تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ بادشاہ کا بستر تھا، پہنچی اور پہنچنے کے بعد تھوڑی دیر اس نے اپنی کمر درست کی ہوگی کہ بادشاہ وقت آیا اور کنیزہ کو جب دیکھا کہ اس کے بستر پر وہ لیٹی ہوئی ہے، جلال میں آ گئے اور آنے کے بعد جلاد کو حکم دیا کہ اس کنیزہ کی گردن کو اڑا دی جائے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ بادشاہ کے بستر پر وہ لیٹے؟ یہ جملہ سننے کے بعد اس کنیزہ کے چہرے پر مسکراہٹ جاری ہو گئی، وہ ہنسنے لگی، بادشاہ کو اور جلال آیا اور حضرت ابراہیم ابن آدم نے ارشاد فرمایا، یہ تو بتا موت کا حکم تیرے لیے جاری کیا گیا اور تم مسکرا رہی ہے؟ برجستہ اس اللہ کی بندی نے جواب دیا، ابراہیم ابن آدم سنو، میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے نرم گدے پر آرام کی تو اس کی سزا قتل مل رہی ہے، تم تو پوری زندگی اس پر آرام کیے ہو، پتا نہیں مولا تمہیں کیا سزا عطا کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ مالک بن دینار ابراہیم ابن آدم کی آنکھیں کھل گئی اور اسی وقت انہوں نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی اور سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اچھی طریقے سے یاد رکھو، تعیشات کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت دل میں پیدا کرنی چاہیے۔ آئیے میں ان چار عورتوں کا تذکرہ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں، جن چار عورتوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چار قسم کی عورتوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ پہلی قسم کی عورت، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو عورت پاک دامن ہو۔ جس عورت کا دامن بدکاری سے پاک ہو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. اگر آج کے معاشرے کا جائزہ لیا جائے اور غور کیا جائے تو پوری دنیا کی باطل قوتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ دنیا میں کوئی عورت بھی پاک دامن رہنے نہ پائے. اس لیے کہ اگر دنیا میں کوئی پاک دامن عورت رہے گی اور وہ نبی کی کنیزہ ہے تو پاک دامنی کی بنیاد پر اسے جنت مل جائے گی. اس لیے پاک دامنی سے بچانے کے لیے اور دامن کو داغدار کرنے کے لیے جو کوششیں کالج کی زندگی سے لے کر گھریلو زندگی تک ہو رہی ہیں کوئی بھی عورت اس سے واقف نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. دامن کا بدکاری سے پاک رکھنا یہ جنت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے اگر کسی عورت کا دامن داغدار ہو چکا ہے تو آج کے سنی اجتماع میں وہ سچے دل سے توبہ کر لے میرا پالنہار حقیقی کریم ہے اور ایسی توبہ کرے کہ زندگی میں پلٹ کر کبھی برائی کی طرف وہ نہیں جائے گی. انشاءاللہ العظیم میرا کریم اپنے کرم کے صدقے اس کے گناہوں کے دھبوں کو مٹا دے گا. مانگو اور دامن کے تحفظ کی دعا اللہ کی بارگاہ کے اندر کرو. تو جنت میں جانے والی پہلی عورت کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پاک دامن عورت ہوگی اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. دوسری وہ عورت جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی طرف سے ملنے والی قلیل دولت پر قناعت کرے, اپنے شوہر سے محبت کرے, اپنے شوہر کا خیال رکھے, اپنے شوہر کو اپنی زبان سے اذیت نہ دے, میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت بھی جنتی عورت ہے. شوہر کی طرف سے اگر کم سے کم دولت ملتی ہو اس کی آمدنی کے مطابق وہ تم پر خرچ کر رہا ہے اور اس کی آمدنی ہی کم ہے تو خبردار اس سے ناراضگی کا مظاہرہ نہ کرو اور اس کو تانا کشی نہ کرو, اس کو برا بھلا نہ کہو. اگر تم ایسا کرو گی تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جنت نہیں مل سکتی, لیکن اگر تم اس سے محبت کرو گی, صبر کرو گی, قناعت کرو گی تو مصطفیٰ جان رحمت نے جس کو جنتی بنا دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے جہنم کی طرف لے نہیں جا سکتی, وہ یقیناً جنتی ہو کر ہی رہے گی. تیسری عورت جس کا تذکرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت جنتی ہے اس عورت کے حوالے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو با حیا ہو اور اپنے شوہر کی موجودگی میں شوہر کو خوش کرتی ہو اور شوہر کی غیر حاضری میں اس کے مال اور اپنے نفس کے اندر خیانت نہ کرتی ہو, سرکار فرماتے ہیں ایسی عورت بھی جنتی ہے. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤں, آج دنیا یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ عورتیں بے حیا بن جائیں, بے غیرت بن جائیں. آج دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ شوہر کے خیال کے اندر اس کی غیر موجودگی کے اندر عورتوں کا استحصال کیا جائے, اور بہت ساری نادان عورتیں نفس کی ورگلاہٹ اور شیطان کی اکساہٹ کا شکار ہو کر اس راستے پر چل پڑتی ہیں اور دامن کو داغدار کر بیٹھتی ہیں. تو میری گزارش ہے با حیا بن کر زندگی گزارو. اور حیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء نصف الایمان، حیا آدھا ایمان. حیا کسے کہتے ہیں؟ نظروں کو نیچی رکھنا بھی حیا، با پردہ رہنا بھی حیا، فحش گفتگو سے زبان کو روکنا بھی حیا، بڑوں کا احترام کرنا بھی حیا، غیروں سے وجود کو بچانا بھی حیا، گندی باتوں سے زبان کو روکنا بھی حیا. یہ ساری چیزیں حیا کے اندر ہیں. اور ایسے لباس پہننا جو لباس پورے وجود کو ڈھانک رہا ہو، یہ بھی ایک باحیا عورت کی علامت ہے. خوشبو سے بچنا باحیا ہونا ہے. آواز کو لچکدار اور نزاکت سے بھرپور رکھنا یہ بے حیائی ہے. نہ آواز میں نزاکت ہو، نہ آواز کے اندر کسی مرد کے ساتھ گفتگو کرتے وقت لوچ ہو. ان ساری چیزوں سے جو عورت بچتی ہو وہ عورت باحیا عورت ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت باحیا ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں نفس اور شوہر کے مال کی خیانت نہیں کرتی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت بھی جنتی عورت ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون آپ کا بھلا چاہ رہا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھلا چاہ رہے ہیں یا مغربی قوتیں اور یہ اڑیا پکچریں اور یہ بے حیائی آپ کا بھلا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، دنیا میں آج بے قراری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بے حیائیاں پھیل گئیں، گھر کا سکون ختم ہو گیا، شوہر بیوی میں اختلاف، میاں بیوی کے اندر دراڑ، میاں بیوی میں اعتماد ختم، رشتہ داریوں کے اندر دراڑ، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ انہی برائیوں کا نتیجہ ہے. کاش کہ امت مسلمہ یہ سمجھ لیتی کہ ان برائیوں میں ہمارا نقصان کیا ہے اور اپنے دامن کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتی تو دنیا بھی سمر جاتی اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ عز و جل آخرت بھی سمر دیتا. اسی طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت پاک دامن ہے، اس کا دامن گناہوں سے پاک ہے، اور اگر کوئی اس پر زنا کی تہمت لگائے، بد کرداری کی تہمت لگائے، کوئی باحیا ہے اور اس کے حوالے سے کوئی بے حیا ہونے کی بات کہے تو اس کا انجام کتنا خطرناک ہے جانتے ہیں آپ؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے مہلک گناہوں سے بچو، یعنی ہلاک کر دینے والے گناہوں سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک گناہ یہ بیان فرمایا کہ پاک دامن مومنہ عورت پر اگر کوئی شخص الزام لگائے، تہمت لگائے، تو یہ تہمت لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اور رب کے فرمان کی روشنی میں دنیا اور آخرت میں ذلت والا عذاب ہے. تو خبردار، کسی عورت کے اوپر، کسی پاک دامن کے اوپر بد کرداری سے الزام نہ لگایا جائے اور تہمت نہ لگائی جائے. یہ ہلاک کرنے والے مرض ہیں، یہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤں، چوتھی وہ عورت جس کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا اور اس نے اپنے بچے چھوڑے, ان بچوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس نے دوسری شادی نہ کی اور اپنے بچوں کو ضائع ہونے سے بچانے کی خاطر اس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت بھی جنتی ہے. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ, رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان تعلیمات کے اندر معاشرے کا بھی فائدہ ہے, انسانوں کا بھی فائدہ ہے, دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. آج اگر ہماری خواتین اسلام سوسائٹی کا جائزہ لیں تو دو چیزوں کی کثرت پائی جائے گی, دامن پر گناہوں کے دھبوں کی اور بے حیائی کے فروغ کی. آج میرے کریم نے سنہرا موقع عطا فرمایا کہ دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبے مٹنے کے اور مٹانے کا آج گولڈن چانس ہے. سوچو میرا کریم جب کرم فرماتا ہے تو کس طرح سے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹاتا ہے. حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمت الرضوان اللہ کے ایک برگزیدہ بندے ایک علاقے میں تشریف لے گئے, اس علاقے کے اندر ایک بد کردار عورت رہتی تھی, ایک طوائف رہتی تھی, وہاں ناچ گانے کی محفلیں ہوتی. لیکن جب حضرت ذوالنون مصری علیہ رحما اس کے علاقے میں پہنچے تو ایک رات اس طوائف کے اڈے پر اس کے کوٹھے پر جانے والوں کی تعداد کم تھی اور ذوالنون مصری کے یہاں جانے والوں کی تعداد زیادہ تھی. وہ عورت پریشان ہوئی اور اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا بات ہے, آج ہمارے یہاں آنے والوں کی تعداد کم ہے, ناچ گانوں کی محفل میں آج آنے والے کم ہیں, وجہ کیا ہے؟ جب اس نے معلومات حاصل کی تو پتا چلا ایک بزرگ شہر میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے یہاں لوگ ٹوٹ کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, اس نے سوچا اس اللہ والے کے یہاں کیا کشش ہے کہ لوگ ان کے پاس ٹوٹ کر کے جا رہے ہیں. لوگوں نے ذوالنون مصری علیہ رحما کو بتایا کہ آج شہر میں غضب ہو گیا کہ بہت سارے لوگ اس طوائف کے مجرے میں اور اس کے گانے کی محفل میں جایا کرتے, لیکن آج اس طرف جانے والے آپ کے یہاں تشریف لا چکے ہیں. حضرت ذوالنون مصری علیہ رحما نے جب یہ سنا تو فرماتے ہیں چلو آج ہم اس کے یہاں چلتے ہیں, اور گئے اور اس عورت سے آپ نے فرمایا تیری ایک رات کی قیمت کیا ہے؟ اس نے قیمت بتائی. حضرت ذوالنون مصری علیہ رحما نے فرمایا اب میری قیمت میں تجھے عطا کرتا ہوں, جو میں کہوں گا وہ تو کرے گی. اس عورت نے کہا بالکل ٹھیک ہے, جیسا آپ فرمائیں گے ویسا میں کروں گی. آپ نے ارشاد فرمایا وضو کر لے, اس نے وضو کیا. آپ نے فرمایا دو رکعت نماز ادا کر, وہ نماز کے لیے تیار ہوئی. جب وہ عورت سجدے میں پہنچی ذوالنون مصری علیہ رحما نے ہاتھ بارگاہ سمدیت میں اٹھائے, عرض کیا الہ العالمین اس عورت کا سر جھکانا یہ میرا کام تھا, اس کا دل بدل دینا تیرا کام ہے, مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. اس عورت نے جب سجدے سے سر اٹھایا زندگی بدل چکی تھی, اس نے سارا پیشہ چھوڑ دیا, برائیاں چھوڑ دی, اللہ کے راستے پر نکل پڑی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وقت کی ایک ولیہ بن کر دنیا کے رشد و ہدایت کا وہ ذریعہ بن گئی. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ, دامن پر ہزار گناہوں کے دھبے لگے ہوں, اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مسلم کر لیا جائے تو میرا کریم بڑا کرم فرمانے والا ہے, وہ اپنے بندے اور بندیوں کی توبہ کو ضائع نہیں فرماتا. بلکہ اندازہ لگائیں گنہگار اگر مجرم اقرار کرتے ہوئے مالک کے پاس آ جائے تو سزا دی جاتی ہے, اس سے نفرت کی جاتی ہے اور اسے ڈانٹا پھٹکارا جاتا ہے, لیکن میرے مولا کا در وہ در ہے, اس کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں سے شرمندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو تو میرا مولا یہ نہیں فرماتا کہ تم مجرم ہے، خطاکار ہے، سیاہکار ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، نہیں نہیں، بلکہ جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے میرا کریم ارشاد فرماتا ہے، کوئی تجھ سے محبت کرے یا نہ کرے، اے توبہ کرنے والے سن لے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے. اس لیے سچے دل سے توبہ بھی کر لیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کر لیں، مغربی کشش سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں، علم بھی حاصل کریں، عمل کے پیکر بھی بن جائیں، دامن کو بد کرداری سے بچانے کی کوشش بھی کریں، با حیا بن کر زندگی گزاریں. اور ایک چیز کی خاص تلقین کروں گا جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کی روشنی میں ہم تک یہ تعلیم پہنچائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین باتوں کی تعلیم دو. نمبر ایک، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب نبیکم، تمہارے نبی کی محبت کی تعلیم دو. حب اہل البیت، اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو. حب تلاوت القرآن، اور تلاوت قرآن کی محبت اپنی اولاد کے دل کے اندر پیدا کرو. یہاں سے جانے سے پہلے یہ عزم مسمم کرو کہ اپنی اولاد کو یہ تین باتوں کی تعلیم بھی دو گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو خاص اور اہم بات عرض کرنی ہے کہ بہت سارے وہم کی شکار ہماری عورت، ہماری بہنیں ہو کر کے غلط راستے کے شکار بن جاتی ہیں. توہمات آج کل بہت ساری ایسی چیزیں پکچروں کے اندر، سیریلوں کے اندر، اور آج کل مختلف سیریلوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کل یہ رنگ کا کپڑا پہنو گے تو تمہارا دن ایسا گزرے گا، تمہارا ستارہ یہ کہہ رہا ہے، تمہارے بارے میں کل کی پیشن گوئیاں یہ ہے. اس چیز پر عقیدہ رکھنا یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے مترادف ہے. خبردار خبردار، اس قسم کی کاہنوں کی باتوں کے اوپر بھروسہ نہ کرنا. اللہ نہ کرے اگر ان پر عقیدہ پختہ ہو گیا تو ایمان رخصت ہو جائے گا، اور ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے. میں آپ کو اسی قسم کے غلط نظریے کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بتاؤں. آج ہمارے یہاں بھی شادیوں کے موقع پر بہت ساری غیر اسلامی رسومات اور رسم و رواج کی عادتیں بن چکی ہیں. یہ زمانے جاہلیت میں بھی ایسا تھا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری رخصتی جب ہوئی تو میری رخصتی سے پہلے عرب میں یہ دستور تھا کہ رخصتی سے پہلے دلہن کے آگے آگے آگ لے کر کے چلا جاتا، اور یہ تصور تھا کہ آگ لے کر کے آگے چلنے کی وجہ سے بھوت پلیس شیطان یہ سب بھاگ جاتے ہیں، اور آگ کی وجہ سے ان کے اثرات دلہن کے اوپر نہیں ہوتے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میری رخصتی کے وقت یہ رسم میں نے ختم کر دی، اور میں نے بتا دیا نہ آگ، نہ شیطان، نہ دھوپ، نہ پلیت، ان ساری چیزوں کے حوالے سے آگ لے کر کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ پر بھروسہ کرو، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. اللہ عز و جل نے جو معاملات عطا فرمائے ہیں، جو آیتیں عطا فرمائی ہیں، وہ آیتوں کے ذریعے علاج ہو، انشاءاللہ اس کے ذریعے فائدہ پہنچے گا. آج ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے، بلی آگے سے نکل جائے تو اس کے سلسلے میں بدشگونی ہوتی ہے، قمر در اقرب کا معاملہ تو اس سے بدشگونی لی جاتی ہے، شادی کے موقع پر بیوہ عورت کے آ جانا یا اس سے کوئی کام کروانے کے حوالے سے آدمی بدشگونی لیتا ہے. یہ ساری چیزیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام پڑھو، اسلام سمجھو، اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو. خدا کی قسم، دنیا میں بھی سکون ملے گا، قبر میں بھی سکون ملے گا، اور آخرت میں بھی سکون ملے گا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری بہنیں اور خواتین اسلام نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ مکمل گفتگو کو انہوں نے سماعت فرمایا. میں امید کرتا ہوں کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے یہ نہیں نکالیں گی، اس پر عمل کی بھرپور کوشش کریں گی. اور خاص طور پر کالج پڑھنے والی بچیوں سے میری مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ برائے کرم ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں، ماں باپ کی آرزوؤں کو پورا کریں، ماں باپ کے ماتھے کا کلنک نہ بنیں، ماں باپ کی تمناؤں کو مٹی میں نہ ملائیں، بڑے آرزوؤں کے ساتھ، بڑی تمناؤں کے ساتھ ماں باپ آپ کو بھیجتے ہیں، آپ جائیں لیکن حدود شریعت میں رہتے ہوئے علم حاصل کریں۔ آج بھی بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو پردے ہی کی پابند نہیں ہوتی بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ شریعت مصطفیٰ کی اس طرح سے پابند ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر کے دوسری بچیوں کو بھی رشک ہوتا ہے۔ کاش ہماری زندگی بھی ایسی ہوتی۔ اچھی طریقے سے یاد رکھو، تم اگر ڈاکٹر بن جاتی ہو، تم اگر اچھے کوالیفائڈ ہو جاتی ہو تو یہ ساری چیزیں اور یہ ساری ڈگریاں بعد میں ہیں، پہلی ڈگری تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ایک مسلمان ہو، تمہاری زندگی سے اسلام چھلکنا چاہیے، تمہارے وجود سے اسلام کی جو ہے وہ اسلام کا پیغام ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر ایسی زندگی گزرے گی تو یاد رکھو تم ایک مثالی عورت کی حیثیت سے دنیا بھی گزار سکتی ہو اور دنیا کے لیے رہنمائی کا کام انجام دے سکتی ہو، اور دنیا اور آخرت تمہاری بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ یہی پیغام آپ کے گوش گزار سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ اس پیغام پر عمل کریں اور کل اپنے گھر سے اپنے بھائیوں کو، اپنے مرد، اپنے شوہروں کو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ، بیٹے سب کو اس اجتماع میں بھیجیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم آج سے زندگی تبدیل بھی کریں گی اور انشاءاللہ العظیم دامن کو بد کرداری سے بچانے کے ساتھ ساتھ باحیا بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گی، اور یقیناً کل اپنے گھر سے اپنے گھر کے مردوں کو یہاں پر بھیج کر آپ یہ ثابت کریں گی کہ اسلام کے راستے کے اندر ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ جیسے آج ہم آئی ہیں، ہم اپنے گھر سے مردوں کو بھیج کر ان کو بھی دین کے زیور سے اور دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ عز و جل مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو اور اس کے پیارے محبوب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لیکن جس طرح سے آپ نے اطمینان سے گفتگو سماعت فرمائی، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے میرا ہمیشہ اعتماد جو ہے وہ بحال کیا ہے، اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ میری کوئی بھی بہن برائے کرم اب شور و گل قطعی طور پر نہ کرے، ذکر ہوگا، دعا ہوگی، صلاۃ و سلام ہوگا، اور اس کے بعد جیسے اعلانات ہوں اسی کے مطابق عمل کریں، اور خدا کے واسطے سرکار کی نالے نے پاک کا واسطہ بد نظمی قطعی طور پر نہ ہو کہ آپ کے حوالے سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اتنی تعداد میں عورتیں جو لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوتی ہیں لیکن جب نکلتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیم نے انہیں ایک اچھے کردار کے سانچے میں ڈھال دیے، امن کا داعی بنا دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس حقیق کی دعوت کو ضرور قبول فرمائیں گی اور میری آواز کو صدا بسہرا ہونے سے بچانے کی کوشش کریں گی۔ کوئی بھی آواز نہ کرے، کوئی بھی شور نہ کرے، بلکہ آہستہ آپ منی میں من درود شریف پڑھیں اور بالکل خود بھی خاموش رہیں۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا، ابھی ذکر ہوگا، فوراً دعا ہوگی، لیکن شور بالکل نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں